تلاش عبادت تو درس تسبیح ہے، جہد جست جوین یہ بلندی ہے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رسالہ ضیاء درود السلام پیج نمبر 10 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے، جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑے اس کے 80 برس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یا سیدی، کہتے ہیں کہ نگاہ ولی میں جو تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، اس شعر کا کیا مطلب ہے؟ اور اگر کوئی شخص اس شعر کا مصداق بننا چاہے تو وہ کس طریقے سے بن سکتا ہے؟ جسے حاصل کرنا چاہتا ہے اگر وہ حاصل نہیں کر پاتا، یعنی کس طرح حاصل کرے؟ کیا
یہ شعر ہے، یہ کوئی آیت نہیں ہے. یہ کہ اولیاء کرام کے فیوز و برکات، اس کا تو انکار ذرے مسلمان تو نہیں کرے گا. فیوز و برکات ہوتے ہی ہیں، انبیاء کرام کے، اولیاء کرام کے، صحابہ کرام کے، بلکہ عام نیک مسلمانوں کے بھی برکات ہوتے ہیں، اچھے پڑوسی کی برکتیں ہوتی ہیں، خاندان میں یعنی کہ آبا و اجداد میں کوئی ایک نیک گزرتا ہے، آنے والی نسلوں میں اس کی برکتیں چل رہی ہوتی ہیں، یوں تب فیوز و برکات ہوتے ہیں. تو یہاں بھی مراد وہی ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. تو ولی اللہ میں یہ فیض ہوتا ہے کہ وہ اگر اس کی کوئی میٹھی نظر پڑ جائے تو تقدیر بدل جاتی ہے، نیک بن جاتا ہے بندہ. لیکن ہر ایک کے ساتھ ایسا ہوتا ہی ہے کہ وہ کسی نے نظر ڈالی اور یہ منزل طے کروا دی. سب کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوتا، ورنہ نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کسی کی نظر نہیں ہے. ابو جہل بھی اسی دور میں تھا، ابو لہب تو چچا تھا، اور بھی بہت سارے کافر تھے جو ہدایت پر نہیں آئے. تو وہ کافر ایسے تھے کہ ہدایت کو اپنے اندر جذب کرنے کی ان میں صلاحیت نہیں تھی. اب پتھر پر لاکھ آپ پانی ڈالیں، دانے رکھیں، اسے کوپل پھٹے گی نہیں، اسے پودا نکلے گا نہیں، پھل یہ دے گا نہیں. تو زمین زرخیز ہوگی تو ہی ایسا ہوگا، تو جو رب چاہے گا وہ ہوگا. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نظر الحمدللہ باق کمال، سب کمالات انہی کی نظر سے جس کو ملے ملے، ٹھیک ہے. اس لیے وہ ہر فرد کی تقدیر بدل جائے گی، یہ ضروری نہیں ہے، رب چاہے گا وہی ہوگا. پیارے مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اختیارات دیے ہیں، بہت سارے کمالات عطا فرمائے ہیں. ان کافروں کی قسمت بھی نہیں تھا، ابو جہل، ابو لہب اور ان کی مثل جو بھی تھے وہ ایمان نہیں لائے.
ٹھیک ہے بابا، جزاک اللہ. بابا یہ والد صاحب کہہ رہے تھے کہ پچھلی دفعہ بھی بولے تھے، عرض کر دیجیے گا، مرشد کی بارگاہ میں کہ تقریباً کافی رکاوٹیں آ رہی ہیں مکان بنانے میں.
اللہ کرے، اللہ قبر کی منزلیں بھی آسان کرے، اس مکان کو بھی سجانے کی ہم کو سوچ عطا فرمائے، جو دنیا سے رخصت ہونے کے بعد والا مکان ہے. اس کی اہمیت بے شک زیادہ ہی ہے، لیکن ہم کو دنیا کے مکان کی ہی فکر ہوتی ہے، یعنی صرف اسی کی فکر ہوتی ہے. دنیا کا مکان بھی اچھا ہونا چاہیے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. ساتھ ساتھ میں وہ مکان ہے، اس کی زیادہ فکر ہونی چاہیے، زیادہ نہیں تو کم از کم تو ہو، یہاں تو ہمارا تصور بھی نہیں ہے اس مکان کے لیے. اللہ دونوں منزلیں آسان کرے, آپ کے خاندان کی بھی, ہماری بھی, ہم سبھی کی.
ہو سکتا ہے کہ کسی کو کسی نسبت کی وجہ سے کوئی برکت حاصل ہو رہی ہو, کچھ تبدیلیاں ہو رہی ہو, مگر اس کی توجہ اس تبدیلیوں اور ان معاملات کی طرف نہ ہو. کیا یہ بھی ممکن ہے کہ اسے برکتیں پہنچ رہی ہیں مگر اس کی توجہ نہیں ہے؟
یہ مجھے اس پر یاد آیا بہت پرانا قصہ. کسی نے ایک عیسائی بھائی کو وہ کچھ مس گائیڈ کرنے کی کوشش کی کہ ہمارا پیر کامل ہے, ہمارا پیر تو دل جاری کرتا ہے. وہ کوئی دل جاری کرنے والا تو گروپ تھا, آج کل ہے اس طرح کے گروپ. تو اس نے, وہ بھی تھا بس سمجھدار آدمی تھا, اس اسلامی بھائی نے بولا کہ تم یار دل کی بات کرتے ہو, میرے پیر نے تو میرا رواں رواں جاری کر رکھا ہے, یہ دیکھو یہ کیا ہے, یہ کہاں تھی, یہ کہاں تھا, یہ کہاں تھی, سمجھ گئے نا. تو یہ سارا کچھ ہمیں دعوت اسلامی کی برکت سے ملا اور ہم بولے کہ فیض کیسے حاصل کر رہے ہیں, فیض کیسے حاصل ہوتا ہے. وہ نہیں کہتے بغل میں بچہ اور شہر میں ڈنڈورا. تو اللہ نے بہت کچھ عطا کیا ہم کو اور پھر بھی کہتے ہیں کہ ملے کیسے, ابھی تک ملا کچھ نہیں.
اس وقت آپ اس میلاد ہال پر نظر ڈالیں, کوئی ماسٹر شاٹ آپ دیں پورے میلاد ہال کا, کتنے داڑھی والے ہیں, کتنے امامے والے ہیں, کتنے چہرے کیسے ہیں, ذرا سا یہ آپ ماسٹر شاٹ دکھائیں. یہ ایک میلاد ہال ہے جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں, اور الحمدللہ ہی عز و جل دعوت اسلامی کا مدنی پیغام دنیا بھر کے کونے کونے تک پہنچ چکا ہے
مدینہ. ویسے تو اس شہر کے اندر یہ ذکر ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی, اور ہم تو لاکھوں کی تقدیر دیکھ رہے ہیں. تو یہ دلیل بھی موجود ہے, سب کچھ الحمدللہ ہمارے سامنے موجود ہے, اللہ کی رحمت ہے کہ ایک ولی کا ہم پر سایہ. اللہ تعالی ہمیں مزید برکت عطا فرمائے.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مرشد کریم کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ بارش کے لیے دعا مانگنا کہ الٹے ہاتھ کر کر, یہ مانگنا کیسا؟
وہ تو جب وہ استسقاء, نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے, اس میں اس طرح دعا مانگنے کا طریقہ تو ہے.
مطلب ٹھیک ہے؟
ہاں بالکل ٹھیک ہے, باہر شریعت لکھا ہو. ویسے عوام الناس میں بلا وضاحت کے اگر یوں دعا مانگیں گے نا تو لوگ, ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے, اس لیے وضاحت. تو نماز استسقاء بہت پہلے ہم پڑھنے گئے تھے ایک بار, بہت پرانا واقعہ ہے, وہ بھی چل مدینہ کا سیزن تھا, چل مدینہ والے کو جمع بھی تھے, بارشیں نہیں ہو رہی تھی, تو ہم لوگ مل کے یہاں کہیں میدان میں پہنچے تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد عمر رضا عطاری. یا سیدی آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مسئلہ ہے کہ داڑھی رکھنا واجب ہے اور اس کو ترشوانا یا ایک مٹھی سے گھٹانا اسے حرام کہتے ہیں, حالانکہ واجب کا جو
ترشوانا مت کہیں, اس کو منڈانا یا ایک مٹھی سے گھٹانا یہ حرام ہے.
اور فرض کا الٹ حرام ہوتا ہے, واجب کا الٹ مکروہ تحریمی ہوتا ہے, اس کے بارے میں ارشاد فرما دیں.
مکروہ تحریمی کو بھی بسا اوقات کہتے ہیں حرام, حرام ظنی کہلاتا ہے.
عام طور پر داڑھی منڈانے کا معاملہ یا مٹھی سے گھٹانے کا معاملہ یہ تکرار کے ساتھ ہوتا ہے, اصرار کے ساتھ ہوتا ہے. مکروہ تحریمی گناہ صغیرہ ہے اور تکرار سے گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے, تو لہذا اس اعتبار سے بھی حرام کہنا بجا ہے, اور ویسے بھی مکروہ قریب حرام ہوتا ہے, اسے حرام زنی کہتے.
تو بار بار کرتے داڑھی منڈانا تو ویسے صغیرہ گناہ تھا, اب بار بار کرنے سے وہ گناہ کبیرہ ہو گیا, گناہ کبیرہ تو قطعی حرام ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ نے الٹے ہاتھ سے مائک دیا, لینے والے نے آپ کو نیکی کی دعوت بھی نہیں دی. یہ تو اتنا ہم ہے کہ میں تو یوں کہہ سکتا ہوں تھک گیا, ایک دور تھا کہ میں مسجدوں میں جب بیان کرنے جاتا تھا نئی دعوت اسمبلی تو یہ میرا خاص موضوع ہوتا تھا. مختلف موضوعات ہوتے تھے، ان میں ایک موضوع بھی ہوتا تھا کہ کبھی پورا بیان یہ سیدھے الٹے ہاتھ پر میرا چلتا ہوتا تھا. لیکن یہ قوم جو ہے نا عادت پڑتی نہیں، اب کیا کریں. سیدھے ہاتھ سے کھانا پینا لینا دینا یہ سنت، الٹے ہاتھ سے کھانا پینا لینا دینا شیطان کا طریقہ. اچھا لاکھ بولو لیکن ایسی عادت پڑی ہوئی ہے کہ ادھر سے کوئی چیز دے گا نا تو یوں کر لینا، ادھر سے چیز دے گا تو یوں کر لینا، سیدھے الٹے گا نہیں. اب یہ آسان ہی ہے، الٹے ہاتھ کی فضیلت بھی ہوتی لینے کی تو پھر یہ نہیں اٹھے گا، اب وہ سیدھا ہی جائے گا. بلا ضرورت مطلب یہ ہمارے یہاں ہو رہا ہے، تو اس کی عادت نکالنی چاہیے. ناجائز یا گناہ نہیں ہے الٹے ہاتھ سے لینا دینا، یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ آپ کسی امام صاحب کو دیکھیں بےچارہ ہو ویسے شرائط پر پورا الٹے ہاتھ سے لے لیا، آپ بولو بھاگو بھاگو، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو ایسا نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، گناہ نہیں ہے. لیکن ہم شیطان والا کام کرے گا کو سنت میں عظمت ہے
انشاءاللہ.
اسے سیریس لیں گے نا تو ہوگی عادت، ورنہ نہیں ہوگی. سیریس جو لے گا ان کی عادتیں ماشاءاللہ ہوتی ہے، بعض بہت پکے ہوتے ہیں سیدھے الٹے ہاتھ میں، لیکن ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے، باقی تقریباً آپ کی ہے ماشاءاللہ. چلو آٹے میں نمک کے برابر ہے، تین چار ہاتھ اٹھ گئے. آئندہ عادت بنائیں گے اس کے لیے عادت چاہ رہے ان شاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مفتی کسے کہتے ہیں اور کتنے سن میں بنتا ہے؟
ہاں بھائی مفتی صاحب آپ بتائیے، مفتی کس کو کہتے ہیں اور کتنے سال میں آپ مفتی بنے، اپنے ان سے پوچھ لینا.
اور دعوت اسلامی میں مفتی صاحب بہت مشکل میں بنتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرے اداروں میں بہت جلدی بن جاتے ہیں.
اتنی جلدی مفتی بنتا نہیں ہے، یہ واقعی یعنی کہ بہت یعنی کہ مشکل کام ہے مفتی بننا. مفتی کہلانا تو بہت آسان ہے لیکن مفتی بننا بہت مشکل ہے، اس کے اپنے شرائط ہیں. حاجی ہاشم کچھ آپ رہنمائی فرمائیں ہماری.
درس نظامی دعوت اسلامی کے جامعات میں بھی ہو رہا ہے، دیگر جامعات میں بھی، تو جو درس نظامی سے فارغ التحصیل ہوتے ان میں قابل افراد تخصص فی الفقہ یعنی مفتی کورس جسے عام طور پہ کہا جاتا ہے، اس سے مفتی بنتا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس بنیاد پر وہ دار الافتاء بیٹھنے کے قابل ہو جاتا ہے، ان میں سے بھی سلیکشن ہوتی. دعوت اسلامی میں نظام یہ ہے کہ وہ ٹیسٹ دیتے، اب ان میں جو قابل افراد ہیں مثال کے طور پہ 100 نے دیا 200 نے دیا، اس میں سے 30-35-40 چن لیے جاتے، پھر ان کو بہت ساری کتب پڑھائی جاتی ہیں، درسن پڑھائی جاتی ہیں، اس کے علاوہ خارجی مطالعہ کروایا جاتا ہے، عربی کتب بھی شامل ہیں، اردو کی کتب بھی شامل ہیں، فقہ سے متعلق بھی شامل ہیں، اصول فقہ سے متعلق بھی شامل ہیں، رسم افتاء سے متعلق بھی ہے، عقائد سے متعلق بھی ہے. پھر جب ایک سال وہ پڑھتے ہیں تو ان میں سے کچھ افراد چن کر دوسرے سال میں لاتے ہیں، پہلے سال میں کچھ فتویٰ نویسی کی پریکٹس بھی ہوتی، مثال کے طور پہ اگر وہ 30-40 ہیں تو اس میں سے 7-8-9-10 اس طرح چن لیتے ہیں سال دوم کے لیے. سال دوم بھی اس طرح وہ محنت سے گزارتا ہے کہ کچھ اس وقت کے اندر مطالعہ کرتا ہے، کچھ جو ہے وہ خارجی مطالعہ کرتا ہے، فتاوی رضویہ شریف، اردو کی کچھ کتابیں ہیں، بار شریعت ہے، خزائن العرفان ہے وغیرہ وغیرہ، میرات المناجی ہے، کچھ اس وقت کے اندر مطالعہ ہوتا ہے جیسے عربی کی کتاب فقہ کی تحفۃ الفقہا ہے، پھر فتاوی کی پریکٹس ہوتی ہے، مفصل فتاوی اور مختصر فتاوی، اس کے علاوہ بھی کچھ بہت کچھ ہوتا ہے. پھر ان میں سے کچھ افراد کو چنا جاتا ہے جو دار الافتاء بیٹھتے، پھر جب دار الافتاء بیٹھ جاتے ہیں تو پھر اس نے درجات آگے طے کر کے مفتی بننا، جیسے معاون کے طور پہ بیٹھا ہے تو اب معاون 1200 فتوے لکھے گا، اسی طرح وہ ایک کثیر مطالعہ اس کو دیا جاتا ہے وہ کرے گا، اس کے علاوہ اس کے فتاوی کا معیار اچھا ہو، صلاحیت بھی بڑھے، اس کا مصدق جو ہے وہ جانے کہ اس کے اندر صلاحیت ہے، تو پھر اس کو متخصص بنایا جاتا ہے. اسی طرح کرتے کرتے پھر سینئر متخصص، یعنی یہی فتاوا کی تعداد، فتاوا کا معیار، مطالعہ وغیرہ وغیرہ، تو اس کے بعد پھر نائب مفتی اور پھر مفتی بن.
تو مفتی صاحب ویسے، حضرت صاحب ویسے یہ بہت لمبا کام ہے، اور کتنی دیر میں ہوتا ہے، کتنے سن میں ہو جاتا ہے؟
صلاحیت پر ہے کہ اگر صلاحیت آپ کی بہت اچھی ہے تو جلدی ہو جائیں گے، اور صلاحیت اگر کم ہے تو دیر لگے گی، اور کم ہے تو اور زیادہ دیر لگے گی. تو وہ صلاحیت پر، تو کم وقت بھی لگ سکتا ہے اور زیادہ وقت بھی لگ سکتا ہے. 6 سال کا درس نظامی کرنا ہے، اب ابھی ہمارے یہاں 6 سال کا درس نظامی کرنے کے بعد یہ 2 سال کا تخصص کرنا ہے، تخصص کرنے کے بعد پھر دارالافتاء بیٹھنا ہے. اب آپ کی صلاحیت پر ہے کہ آپ آگے بڑھیں. جس طرح درس نظامی سے تخصص میں سال اول میں آنے کے لیے آپ کی صلاحیت چاہیے، اسی طرح سال دوم میں جانے کے لیے صلاحیت چاہیے، پھر سال دوم سے آگے صلاحیت چاہیے. اور ظاہر ہے فضل ربی کے ساتھ آپ اگر محنت کرتے رہیں گے، اللہ عز و جل کرم فرمائے گا، فضل فرمائے گا، تو یہ گھاٹیاں پار کرتے چلے جائیں گے اور مفتی بن جائیں گے انشاءاللہ.
جزاک اللہ خیر.
اگر جلدی جلدی دھکا مار کے مفتی بنا دیا نا، تو اس سے نقصان یہ ہوگا کہ اسلام کا نقشہ بگڑ سکتا ہے. اس لیے ہمارے یہاں مفتی کی رفتار وہ نہیں ہے، دھکا مار کے نہیں بناتے. صلاحیت برسوں تک وہ مطلب مشقت، محنت، پڑھائی اور فتویٰ نویسی، پھر وہی اس کی صلاحیت، وہ کس طرح فتویٰ لکھتا ہے. فتوے جیسے کہ دو نے لکھے اور دونوں جواب درست ہیں، لیکن یہ دیکھا جائے گا کہ کس نے جزیات اور کون کون سے جزیات، اور یعنی کہ حوالے، مسئلے یہ زیادہ دیے یا وہ زیادہ مضبوط دیے. پھر یہ کہ تحریر کا اسلوب، کہ ایک بات ایک لائن میں کہی جا سکتی ہے تو اس نے ایک لائن میں کہی، اس نے 4 لائن میں کہی. تو یوں مطلب یعنی کہ صلاحیت جس میں زیادہ ہوتی ہے نا وہ جلدی آگے بڑھتا ہے، جس میں صلاحیت نہیں ہوتی یا کم ہوتی ہے وہ آہستہ بڑھتا ہے، کوئی منزل پر پہنچتا ہے، کوئی راستے سے بھٹک جاتا ہے اور چھوڑ کر بھی چلا جاتا ہے ادھر ادھر، پھر ادھر سے سند لے لیتا ہے. اور وہ مطلب بیچارہ یہ نہیں سمجھتا کہ عالم یا مفتی سند سے نہیں بنتا. صحابہ کرام کے پاس کون سی سند تھی؟ کاغذ کی سند تو نہیں تھی نا. تو کاغذ کی سند سے نہیں بنتا عالم یا مفتی، علم سے بنتا ہے. اور مفتی کے لیے صلاحیت، افتا کی صلاحیت ہونی چاہیے، وہ باری کیا جانتا ہو فقہ کی. اس لیے یہ ہے بہت بڑا دشوار اور ہے بڑی تشویش کی بات کہ ایسے مفتی پائے جا رہے ہیں کہ جو واقعی ہے کہ مفتی نہیں ہوتے، نہیں ان میں صلاحیت نہیں ہوتی، ان کو عالم کہنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اللہ کریم سب کو ہدایت دے کہ نام نمود کے لیے نہ کیا جائے، الہ کلمۃ الحق کے لیے، اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے مفتی بنے، اور پھر بھی عاجزی کرے، ڈرتا رہے کہ کب یہ صلاحیت سلب ہو جائے، کل حافظہ کمزور ہو گیا اور ایک دم بھول غالب آ گئی تو مفتی کے مسلط سے وہ گر بھی سکتا ہے. ایک بار بن گیا تو قبر میں پہنچنے تک مفتی ہی رہے گا یہ ضروری نہیں ہے. اگر اس کی خطا جو ہے ثواب پر غالب آئی، نے درست جوابات کے مقابلے میں اس نے غلط جوابات زیادہ دینے شروع کر دیے، تو اب مفتی نہیں رہ گئی بھیا. یوں مطلب مفتی بننا بھی اور اس منصب کو نبھانا بھی. وہ اللہ کریم بہرحال یہ کہ ہم سب کو صحیح سمجھ دیں اور علم حاصل کرتے رہے. مفتی کی مطلب حرص نہ کرے، سب کا کام نہیں ہے، ہم لوگوں کا کام نہیں، بس ہم اپنی فرض علوم اگر ہم سیکھ لینا یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے. اور جو درس نظامی وغیرہ کر رہے ہیں آلریڈی تو وہ بے شک مفتی کی بھی مطلب وہ کوشش کریں، لیکن عام آدمی تو مفتی کیسے بنے گا؟ کیونکہ وہ بے قاعدہ علم سے مفتی ہو نہیں سکتا، اس کے لیے باقاعدہ علم ضروری ہے. جیسے انہوں نے اسٹیپ بتایا، یہ ہمارے یہاں اسٹیپ ہے، یہ اس طرح کے، یہی اسٹیپ شرط نہیں ہے، جو بھی مطلب انداز ہو بس وہی کہ مفتی کی شرائط پائی جانی چاہیے، اگلے میں تبھی وہ مفتی ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ دور حاضر میں سکولوں کا کے طلبہ کو نئی تجدید تحقیقات کا ذہن دیا جاتا ہے جس میں وہ دیگر ادیان پر بھی ریسرچ تحقیقات کرتے ہیں. تو جب ان کی ملاقات کسی دینی اسلام بھائی سے یا جامعۃ المدینہ کے طالب علم سے ہوتی ہے تو وہ اب ان سے سوالات کرتے ہیں مختلف ادیان پر. تو اب طالب علم کو دیگر ادیان پر مطالعہ کرنا چاہیے, وہ کیسے مطالعہ کرے یا ان کو کیسے جوابات دے تاکہ ان کی رہنمائی ہو. اگر وہ ان کو جواب نہیں دیتا تو وہ کہتا تم مولوی بن رہے ہو, عالم دین بن رہے ہو, تم کو پتہ ہی نہیں ہے دین کیا ہے یا دیگر ادیان پر تمہاری جو کہ معلومات ہی نہیں ہے. تو اس بارے میں آپ کیا اجازت دیتے ہیں کہ طلبہ یا ویسے عام سلام بھائی دیگر ادیان پر مطالعہ وغیرہ کریں؟
آپ پڑھتے ہیں؟
جی میں جامعۃ المدینہ میں درجہ سادسہ کا طالب علم.
درجہ سادسہ؟
جی بارہ ماہ میں. ابھی
بارہ ماہ میں آپ نے کیا کیا مطالعہ کیا کچھ؟
جی ویسے تو بہار شریعت.
نہیں دیگر ادیان کا.
نہیں دیگر ادیان کا تو نہیں کیا, لیکن اسلام بھائی سے ایک سنا تھا آپ کے والد سے نا کچھ کہ آپ نے منع فرمایا.
میں منع پہ باقی ہوں, پہلے اپنے دین کا مطالعہ کر لیں. جب آپ اپنے دین میں بالکل یعنی کہ منج جائیں گے نا تو پھر اس پر دیکھیں گے. اپنا کچھ پتا نہیں ہے یار, دوسرے دین کا معلومات کریں گے. ایک بس وہ ایک نے مجھے اچھا سکھا دیا تھا بےچارا, وہ رو کر گیا تھا, وہ پکا تھا. بولا یار میرا ایک ہمارا رشتے دار, وہ نیٹ پر اس نے دیگر ادیان کا وہ سرچ کیا اور اس کو پڑھا, تو اس نے بولا یار اسلام سے زیادہ تو فلاں دین اچھا ہے, اور وہ ہو گیا مرتد. اس کو پتا تھا مسئلہ بھی جو آیا تھا نا کہ وہ ہو گیا مرتد, اور یہ بےچارا رو رہا تھا. کیا مطلب میں نے کہا کیا وہ اس سے مجھ سے ملا سکتے ہیں آپ؟ نہیں وہ آپ کے پاس کہاں ہے, تو مخالف ہو گیا بالکل. تو یہ دیگر ادیان کا مطالعہ یہ بالکل اپنے آپ کو آگ کے حوالے کرنا ہے. اگر کوئی مطلب استاد بھی کہتا ہے تو وہ اس کو اس کی معرفت نہیں ہے, اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ پہلے اپنے دین کا معلوم ہے. جیسے وہ ابھی کسی بزرگ نے کہا کہ میں دوسرے مذہب والوں کو دعوت دوں کفار کو, یار بولا اپنا تو سیکھ لو, اپنا کچھ پتا نہیں ہے. اگلے نے کوئی سوال جڑ گیا آپ کیا کرو گے؟ اپنے اس میں وسوسے میں آ جاؤ گے. تو یہ تو میں تو اپنے جامعۃ المدینہ کے طلبہ کو بالکل میں نے منع کیا ہوا ہے. میرا اپنا ذہن یہ کہ نہیں دیگر ادیان کا مطالعہ نہیں, جب تک آپ اتنے منج نہ جائیں کہ آپ کا استاد بھی منجا ہوا ہو اور وہ پھر اپنی نگرانی میں آپ کو مطالعہ کروائے. اور یہ ہے مطلب پہاڑ میں نیر کھودنے کے مترادف. اس لیے میرا خیال ہے پانجی کرو تو سانجی تھی, میمنی میں بولتے پانجی کرو تو سانجی تھی, اپنی کرو تو شام ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. حج کے دنوں میں گناہوں سے بچنے کا ایک وظیفہ, خاص وہ میں جو سمجھ سکا ہوں وہ ایام حج کے لیے, حج کا احرام باندھنے سے لے کر اختتام حج, وہ ایک آیت ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 197, فلا رفث ولا فسوق, فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. یہ شروع میں فا ہے, واو نہیں ہے. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج, ترجمہ کنزوری من, تو نہ عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ ہو, نہ کوئی گناہ, نہ کسی سے جھگڑا حج کے وقت تک. اس آیت مبارکہ کے تحت مولانا امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، تو ان باتوں سے نہایت ہی دور رہنا چاہیے، جب غصہ آئے یا جھگڑا ہو یا کسی معصیت یعنی نافرمانی کا خیال ہو، فوراً سر جھکا کر قلب کی طرف متوجہ ہو کر اس آیت کی تلاوت کرے اور دو ایک بار لا حول شریف پڑھے، یہ بات جاتی رہے گی۔ تو یہ اگر ہو سکے تو آیت یاد کر لیجئے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یہ بار بار اگر رٹیں گے نا تو مختصر، اس کو لفظ دعا نہ کہا جائے، یہ دعا نہیں ہے، آیت قرآن ہی ہے۔ تو اس کا یہ آپ نے دیکھا نا کہ غصہ آئے یا جھگڑا ہو یا کسی معصیت یعنی نافرمانی کا خیال ہو، فوراً سر جھکا کر دل کی طرف متوجہ ہو کر اس آیت کی تلاوت کرے اور دو ایک بار لا حول شریف یعنی لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھے، تو انشاءاللہ یہ بات جاتی رہے گی۔ تو یہ سارا سفر جو ہے یہ عشق و مستی بھرا بھی ہے، اور اس میں قدم قدم پر نیکیاں ہی نیکیاں، پھر زیادہ سفر جو ہے بظاہر تو ہم لوگ رقم وغیرہ ہی کو سمجھتے ہیں، حقیقت میں وہ زیادہ سفر جو ہے نا یہ تقویٰ ہے، اور یہ آج کل کمیاب ہے، نایاب تو نہیں کہہ سکتے، اللہ کے نیک بندے بھی آج کرتے ہی ہیں جن کے پاس یہ زیادہ سفر بھی ہوتا ہی ہوگا، ظاہر ہم لوگوں کا بہرحال زیادہ سفر اور کچھ ہوتا ہے، اللہ کرے کہ تقویٰ بھی نصیب ہو جائے۔ اب تقویٰ اگر چاہیے، اس کے لیے علم بھی چاہیے، بغیر علم کے بندہ تقویٰ کرنے جاتا ہے، جس کو تقویٰ سمجھ رہا ہوتا ہے بعض اوقات وہ تقویٰ نہیں ہوتا بلکہ وہ خود فتویٰ کی زد میں آ رہا ہوتا ہے، اس کے لیے علم ہو، مطالعہ اچھا ہو، اچھی صحبت ہو، تو تقویٰ، یوں تو تقویٰ کی کئی اقسام ہیں، 8 اقسام ہیں، لیکن عام طور پہ جو تقویٰ ہم جو بولتے ہیں وہ یہ کہ شریعت کی بھرپور طریقے پر پابندی اور شبہات سے بھی بچنا، اگرچہ بہت مشکل ہے لیکن جہاں جہاں ممکن ہو تو وہاں بچے، کسی کے بارے میں برا نہ سوچے، کسی کو تکلیف نہ دے ہاتھ سے کونی سے، کیونکہ وہاں جیسے طواف میں ہوتا ہے رش، تو طواف میں لوگوں کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اب میرے ساتھ یہ آزمائش ہوتی ہے کہ چل مدینہ کے جب قافلے ہوتے تھے تو اس میں بھی ہمارے اپنے چل مدینہ کے قافلے والے بھی بعض دیکھے گئے کہ وہ آگے آنے کے لیے میرے ساتھ چلنے کے لیے، حالانکہ وہ سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، پھر بھی آگے آنے کے لیے وہ دوسروں کی تکلیف کا باعث بنتے دیکھے گئے، سمجھا دیتے تھے دھکے مارنا، یوں کونیاں لے کر یوں چلنا، تو یہ اللہ کے مہمانوں کو تکلیف ہو، یہ خود آدمی کو اللہ نے عقل دی ہے، وہ سوچے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے جس سے کسی کو تکلیف نہ ہو، خود تکلیف اٹھا لے مگر دوسرے کو تکلیف نہیں دینی۔ اچھا، اب وہاں عوام بھی پہنچی جاتی ہے، پچھلے سال جو تجربہ زیادہ ہی ہوا تھا تو عوام بہت پہنچ گئی تھی، اب عوام العوام کل انعام، وہ بےچارے کوئی لینگویج نہیں سمجھتے تھے، اور جس طرح وہ مجھے پروٹوکول دیتے تھے، جو گھیرے بنا لیتے تھے، تو کبھی کچھ کرتے تھے، دوسروں کو دھکے مارتے تھے، دھکے مار کے آگے ہٹا دیتے تھے، یا دھکیلتے ہوئے پیچھے ہاتھ رکھ کر دھکیلتے ہوئے اگلے کو چلتے تھے، جو بےچارے جس کے لیے یہ کرتے ہوں گے پیچھے اس کے تو بالکل یعنی کہ ذوق شوق جو بھی ہے وہ تو جا رہا کہ مزہ ہی نہیں ہے نا، وہ پیچھے کو دھکیل کر ہاں کراؤ کسی کو مجھے بچانے کے لیے یا میرے قریب پہنچنے کے لیے، جو بھی ہو تو مجھے وہاں کوئی خطرہ نہیں ہوتا طواف میں کہ جو اس طرح کے بچانے کی ضرورت پڑے، یہ بےچارے کر رہے تھے، مطلب میرا اپنا ذوق بڑا ڈسٹرب ہوا تھا اور مجھے تھوڑا یوں ڈانٹنا بھی پڑا تھا، سخت بھی بننا پڑا تھا، یہ مت کرو، ہٹ جاؤ، مت کرو، کیا ضرورت، چلو نرمل چلو، کیوں اس کو دھکا دے رہے ہو، یہ کرنا پڑا تھا طواف میں، جو میرے لیے بڑا یعنی کہ تکلیف دے، لیکن اپنے کیا کروں، اب دوسروں کو جو تکلیف ہو رہی تھی ان کو بھی بچانا تھا تکلیفوں سے، پھر تو اس لیے آپ بالکل نارمل چلیں گے. ہاں یہ ہے کہ قافلے سے بچھڑنا نہیں, ورنہ ہو سکتا ہے کہ پھر بچھڑ جائیں گے تو ملاقات کے لیے کہ ہم ملنا مشکل نہ ہو جائے ہمارا آپس میں. لیکن اپنا فون نمبر, اپنا جو بھی اتا پتا آپ کا ہو وہ آپ کے پاس محفوظ ہونا چاہیے. فون نمبر تو خیر آپ کے پاس ہوتے ہی ہوں گے, تو اب تو آسانیاں ہیں, پہلے دشواریاں زیادہ تھیں, اب مزید آسانی ہو گئی. اچھا میں جب صحیح وہ استلام کروں تو بعض غالباً انتظار کرتے تھے کہ میں استلام کروں تو یہ استلام کریں آگے پہنچنا, اور تو یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. جب یعنی کہ دعا پڑھنے کے لیے بھی دوران اتباب رک نہیں سکتا تو استلام کے لیے بھی کیوں رکے گا؟ تو وہ اپنے اگر آگے مجھ سے پہنچ بھی گئے تو استلام تو کرنا ہے, استلام کر کے آگے نارمل اپنا یہ ٹھیک ہے آہستہ چلے تاکہ ہم اگر پیچھے رہ گئے اپنے مل جائیں, لیکن وہ چلنا جاری رکھنا ہے, کہیں بھی رکنا نہیں ہے, نہ مڑ کے یعنی اباؤٹ ٹرن نہیں ہونا, پورا ٹرن ہو جاتے ہیں یہ تو بالکل غلط ہے, پیٹھ کر دیتے ہیں کعبے کو, یہ بھی غلط ہے. کعبہ شریف جو ہے اپنے لیفٹ سائڈ ہونا چاہیے. تو یہ سات پھیرے کرنے کعبے کے, یہ تو آپ نے امید رفیق الرحمن میں سبق تو دیا گیا تھا کہ پڑھنا ہے, امید ہے واپس لے لیتا ہوں, پوچھ لیتا ہوں کس کس نے پڑھا ہے, رفیق الرحمن کس کس نے پڑھی ہے, امید اب کم ہوتی جا رہی ہے. نام پڑا رفیق الرحمن کا آدھی پڑھی جا رہی ہے ابھی, ہاں انشاءاللہ کبھی نہ کبھی پوری ہو جائے گی. نہیں میں امید ہے میں واپس لے لیا تھا, یہ اپنا ایک معاملہ ہوتا ہے کہ امید ہے کہ ہم نے کر لیا ہوگا, اس کا مجھے تجربہ ہو چکا ہے, ایک حکایت میں سناتا بھی ہوں کبھی کبھی کہ ایک نے کسی کو کہا کہ امید ہے, اور مجھے پتا اندازہ کبھی تھا کہ اس نے کام نہیں کیا ہوگا, میں جانتا تھا ہوتا نا بس کام کرنے میں سست, اس نے کہا کیا امید ہے کہ آپ نے کر دیا ہوگا, میں نے کہا امید ہے, پہلے تھوڑے ہاتھ پیر مارے پھر ہتھیار ڈال دیا, تو اس نے وہ نہیں کیا تھا کام, وہ تو انداز آتا مجھے, یہ ایک نکل جاتا ہے منہ سے. اچھا اب یہ کہ ساتھ میں اپنے فیضان حج و عمرہ تو یہ بھی کر لیں, فیضان حج و عمرہ اور رفیق الرحمن پوری کر لیں, انہوں نے نہیں پڑھی وہ شروع کر دیں مہربانی کر کے, اس کو اس میں نیتیں بھی 56 نیتیں دی ہوئی ہیں, نیتوں کو بھی دیکھ لیں کہ جو حسب حال یعنی اپنی کیفیت کے مطابق اپنی حالت کے مطابق وہ کر لیں, مزید بھی نیتیں یہ سب ضروری کہ کمپلیٹ ہو, مزید بھی اگر آپ کا ذہن بنتا اور واقعی نیتیں بنتی ہو اتنی سمجھ پڑتی ہو تو وہ نیتیں بھی کی جا سکتی ہیں. افل مدینہ بڑا معاون ہے کیونکہ ہم نے وہاں, میرا تو بچنا قدرے دشوار ہوتا تھا کہ مجھے لوگ ملتے بہت تھے, ملتے اور پھر فضول سوالات, انہیں ان کو ضرورت پتہ نہیں ہوتی تھی نہیں ہوتی تھی کب آئے, اب یہ ظاہر سوال کیا کریں گے, میرے بولا وہ پرسوں آیا یا ابھی ڈائریکٹ آیا ہوں کیا کر دیں گے, تو یہ بس پوچھتے کب آئے, کہاں ٹھہرے ہو, واپسی کی تاریخ کون سی آپ کی وغیرہ وغیرہ. تو ہم اپنا گھر بھی نہیں بتا سکتے تھے ان دنوں, بھی نہیں بتاتے تھے بچتے تھے, تو آپ سے بھی سوالات کریں گے لیکن ذرا اب اس وقت غصے میں آ جانا, ان کو سمجھانا شروع کر دینا کہ کیا ضرورت ہے فضول ہے فلاں, اس کی ضرورت نہیں ہے, آپ ان کی دل جوئی کی نیت کر کے ان کو بتا سکتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ اگر آپ آپس میں کم از کم قفل مدینہ لگائیں گے نا, عوام میں تو لگنا مشکل ہے, عوام اشاروں میں شاید نہیں سمجھیں گے, مزید تشویش ہوگی ان کو اور برا بھی مان سکتے ہیں, ناراض بھی ہو سکتے ہیں, تو موقع کی مناسبت سے تو پیڈ اور قلم اور ہاتھ میں یہ تو میں ابھی آیا تو ہاتھ میں لے کر ہی آیا تھا آپ کو سیمپل, تو یہ مطلب ہاتھ میں ہو آپ کے, اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب نہیں پڑھنا ہوتا نا یہ ہاتھ میں ہوتی ہے نا تو یاد آ جاتا ہے, تو آدمی دو چار درود شریف پڑھ لے یا کلمہ طیبہ کا ورد کر لے کچھ بھی پڑھ لے, تو یہ آپ کے ہر وقت ہاتھ میں ہو. تو وہاں ابھی سے ہو جائے نا عادت, نہیں تھی تو انشاءاللہ پکی عادت ہو جائے گی, واپسی میں بھی عادت رہے تو یہ الحمدللہ اچھا کام ہے. تو قفل مدینہ زبان کا بھی ہو, آنکھ کا بھی ہو اور پیٹ کا بھی ہو, یہ تینوں اگر قفل مدینہ مل جائے نا ہمارا سفر مدینہ مدینہ ہو جائے. لیکن ہے ظاہر اس میں آزمائش تو ہے, زبان کا بھی لگ نہیں پاتا کیونکہ وہ عوام, میرا تو عوام, اب عوام سے واسطہ, اب انداز بدل گیا میرا نا پچھلے سال سے, پہلے تو عوام سے بہت گڈ مڈ ہو کر ترکیب ہوتی تھی, اب تو اب دبا فور صحیح میں. لیکن ہم زیارتوں میں گئے تب بھی یار عوام کا تو اتنے پہنچ گئے تھے, جم میں غفیر تھا یار لوگوں کا سن 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 کر زیارتوں پہ, تو پھر وہ بات چیت تو کر. لیکن اچھی بات کرنا, نیکی کی دعوت دینا, یہ قفل مدینہ کے خلاف بھی نہیں ہے. ہم قفل مدینہ میں ہو کہ فالتو بات نہ ہو, ادھر کی ادھر کی بیتو کی ہاں کرے ہوتے نا, یہ عام طور پر ہوتا ہے, یا کھوٹی کھوٹی پنچاتیں سیاست کی تو اس کی تو فلاں کی, تو اس کی ضرورت نہیں ہوتی. درست شریف نیکی کی دعوت دینی ہے تو یہ تو خاموشی سے افضل ہے. یہ اچھا آنکھوں کا قفل مدینہ بہت ضروری ہے, کعبے کی زیارت یہ بھی ظاہر کے ثواب کا کام ہے. اب حالت ایسی ہوتی ہے, اتنی عورتیں ہوتی ہیں, اتنی ہوتی ہیں یا جیسے آپ بیٹھے اور کعبے کی زیارت کرنا چاہیں تو آپ بلا حائل نہیں کر سکتے, کئی عورتوں سے آپ کی نظر ٹکرا کے پھر کعبے کو پہنچے, ایک یوں دیکھا جائے تو حج کے دنوں میں خاص کر کے. اس لیے اب وہ دیکھ لیں کہاں کیا کرنا ہے, کتنا بچنا ہے. اب ویسے عورتوں کے جم گٹے پر نظر پڑتی ہے تو خاص ہلچل نہیں ہوتی دل میں, اتنا بعض وقت پتا بھی نہیں چلتا. لیکن خاص کسی ایک عورت پر نظر ٹکے گی نا تو آزمائش بڑھ سکتی ہے, یہ دیکھ لیجئے گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورتوں کے جم گٹے کو دیکھتا رہے, یہ اچانک نظریں جو پڑتی ہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں, اور پہلی نظر جو اچانک پڑ گئی وہ معاف ہے, اور دوسری بھی اگر بالفرض اچانک ہی پڑ گئی تب بھی معاف ہے. نظر اگر پہلی ہی ہے لیکن جان بوجھ کر ڈالی ہے عورت پر تو پھر وہی جرم ہے, یہ دیکھنا ہے. پھر یہ کہ بعض لوگوں کی جو احرام کی چادریں نا, یہ ایک سینہ یعنی آگے پیچھے ہو جاتی ہیں, پھر ناف سے نیچے سرک جاتی ہے, تو یہ حصہ جو ہے ناف کے نیچے کا, یہ مردوں کا بھی یہ ستر ہے, اس کو دیکھنا حرام ہے. تو یہ بالکل وہاں اچھا, پھر رانیں کھل جاتی ہیں لوگوں کی, تو اس لیے احرام والوں سے بھی نظر بچانی پڑتی ہے. ہاں جو مطلب محتاط ہے اور جن کے احرام نہیں کھلتے, تو جیسے ہمارے سہ بھائیوں کے عام طور پر تربیت ہوتی ہے نا, یہ بہتری ہوتی ہے. لیکن عوام الناس کے اور خاص کر جن کا پیٹ نکلا ہوا ہوتا ہے نا, ان کے وہ سرک جاتا ہے تیبند اور یہ ہٹ جاتا ہے, تو اس سے وہ ناف کے نیچے کا حصہ پیڑو اس کو بولتے ہیں نا, یہ ناف سے لے کر وہ جڑ تک جو ہے نا یہ حصہ پیڑو, تو یہ پیڑو یہ بھی ستر میں داخل ہے, اس کو بھی دوسروں کے سامنے کھولنا بھی حرام, اس کو دیکھنا بھی حرام, تو اس سے بچانی ہے نظر. اور یہ جب بیٹھتے ہیں بعض لوگ تو تب بھی بعض اوقات احتیاط نہیں کر پاتے, تو ذہن نصیب ہمارے ساتھ ایک اضافی چادر بھی اگر رہے تو بیٹھتے وقت پردے پردہ ہو جائے, یہی احرام کی چادر ہو مدینہ مدینہ ہو جائے. سفید بھی چادر رکھنی ہے تو اس میں ہو نا, بیگ میں تو مشکل نہیں ہے, کندھے پہ نہ ہو. مختلف پٹی دار رومال آتے ہیں تو بڑا رومال ہو وہ بھی چل جائے گا, لکھا ہوا کچھ نہ ہو تو یہ دیکھ لیجیے گا. علامت لگائیے گا اپنی چیزوں پر, جیسے اسٹار بنا لیا, چاند بنا لیا, چاند تارا بنا لیا, تو ہر چیز پر ہو, چادر پر, کرتے پر, شلوار پر, ہر چیز پر ہو, احرام کی چادروں پر خاص کر, بعضوں کا تبدیل ہونے کا اندیشہ رہتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
تلاش عبادت تو درس تسبیح ہے. درد جست جوے یہ بلند